الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ خواتین کی طرف سے دو سوال آئے ہیں. پہلا وہ فرماتی ہیں کہ تعلقات نبھانے کے لیے قرآن حکیم کے اس اصول ادفع باللتی ہی احسن اپنانے کا طریقہ سمجھا دی. بندہ اپنی عزت نفس کی حفاظت بھی کر سکے اور برائی کو بھلائی سے دور بھی کر سکے. یہ سوال میرے خیال میں کوئی بنتا تو نہیں ہے, سادہ سی بات ہے, عام فہم بات ہے, اور عمومی مراد یہ ہے کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو آپ ضروری نہیں کہ جواب میں برائی ہی کریں, درگزر کر دینا بھی ایک بھلائی ہے, معاف کر دینا بھی بھلائی اور نیکی ہے, اور کسی مصیبت میں اس کی مدد کر دینا بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ سوال اس لیے کھڑا ہو جاتا ہے کہ لوگ برائی اور بھلائی کو خود جانچنا شروع کر دیتے ہیں, اور عموماً خواتین کے یہ سوال تو ساس بہو کے جھگڑے میں ہوتے ہیں. اگر خود نہ جانچا جائے نا, معیار شریعت کو رکھا جائے, جو جس کا شرعی حق ہے وہ اسے دیا جائے. اب گھروں میں جب ساس بہوؤں کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ ساس کو شکوہ ہوتا ہے کہ اس نے تو میرا بیٹا ہی قابو کر لیا, بہو کو شکوہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے جینے نہیں دیتی, میرے پرائیویسی میں مداخلت کرتی ہے. تو دونوں طرف یہ عجیب انسان کا بھی عجیب مزاج ہے, جب اس کے اپنے مفاد پہ زد پڑتی ہے تو اسے شریعت یاد آ جاتی ہے, جب دوسرے کا نقصان کرتا رہتا ہے تو شریعت یاد نہیں آتی, جب اپنا نقصان ہونے لگتا ہے تو فوراً اسلام کی آڑ میں آ جاتا ہے اور قرآن کی آیتیں ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے. سادہ سی بات ہے, نیکی یہ ہے کہ جس کا جو شرعی حق ہے وہ اسے دیا جائے, اور اگر کوئی اپنا شرعی حق مانگتا ہے یا لیتا ہے تو اسے برائی نہ سمجھا جائے, اس کا حق ہے. ہم ایک دوسرے کا حق مار کے بیٹھ جاتے ہیں, جب وہ مانگتا ہے تو کہتے ہیں یہ ظالم ہے, اگر لے لیتا ہے تو کہتے ہیں مجھ سے چھین لیا. جو اس کا حق ہے وہ اسے دینا تو آپ پہ واجب بنتا ہے, ضروری ہے کہ کسی کا حق نہ رکھیں. تو اگر شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو نیکی کرنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے شرعی حقوق چھوڑ دیں, یا کوئی آپ کو قتل کر دے اور آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں, کوئی آپ کا گھر لوٹ کر رہے اور آپ اس کی حفاظت نہ کریں. نیکی سے جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر برائی کرتے ہیں, آپ کی غیبت کرتے ہیں, آپ کے پیچھے بھلا برا کہتے ہیں, تو ضروری ہے کہ آپ بھی وہی برائی شروع کر لیں. آپ اچھائی کریں, اپنے معیار پہ رہیں, اس نے بھی اللہ کے حضور جانا ہے, آپ نے بھی اللہ کے حضور جانا ہے. پھر نیکی کا ایک اثر دنیا میں بھی ہوتا ہے, برائی کا بھی ہوتا ہے, اعمال کا ایک اثر دنیاوی حیات پہ بھی ہوتا ہے. قوموں کی قومیں تباہ ہو گئیں, یہ اعمال ہی کا اثر تھا. تو دنیا میں بھی قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے بھلائی کریں اور وہ دشمنی چھوڑ کر آپ کی دوستی کی طرف آ جائے. لیکن بھلائی وہ نہیں ہے جو ہمارے خیال میں ہے, بھلائی وہ ہے جو شریعت نے حکم دیا ہے. ہم نیکی بدی کے معیار اپنے بنا لیتے ہیں نا, تو وہاں پہ مصیبت پہنچتی ہے. اب پچھلے دنوں ایک خاتون ہی کی ای میل تھی کہ جی میں بڑی مجبور ہوں اور ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور یہ شریعت کے خلاف. دیکھو اب اس کا دماغ خراب ہے کہ شریعت کے خلاف کہاں سے ہو گیا بھائی, مل جل کر رہے نا, شریعت کے خلاف کہاں سے ہو گیا. یہ صحیح بات ہے, بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو فطری اصول ہے کہ انہیں اپنا الگ گھر دینا چاہیے, انہیں ان کی رہنے کی سہولت دینی چاہیے. لیکن اگر کاروبار مشترک ہے, والد کے ساتھ والد کا حصہ بھی ہے, بچوں کا حصہ بھی ہے, وہ کر رہے ہیں, تو یہ ضروری ہے کہ اگر گھر میں علیحدگی کی جائے تو وہ کاروبار بھی بانٹ لیا جائے. اس کی کیا ضرورت ہے, غیروں کے ساتھ بھی تو کمپنیاں بنا کے چلتی رہتی ہیں, باپ بیٹوں میں چل رہی ہے تو اسے بانٹنے کی, یعنی ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے, ایک لمٹ ہوتی ہے. عموماً یہ ساس بہو کے جھگڑے میں ساس اپنے حقوق جتاتی رہتی ہے, اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ میرے فرائض کیا ہیں, اور بہو اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی رہتی ہے, وہ بھی یہ بھول جاتی ہے کہ میرے فرائض کیا ہیں. اور شروع یہ ہو جاتا ہے تمہاری والدہ اور میری والدہ اور تمہارا باپ اور میرا باپ. بھائی جب تمہارا نکاح ہو گیا, تم شرن ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے, تو میاں کے والدین بھی بیوی کے لیے والدین ہی کا درجہ رکھتے ہیں, وہ بھی اس کے اپنے ہیں, اور بیوی کے والدین میاں کے لیے بھی والدین ہی کا درجہ رکھتے ہیں, وہ بھی اس کے اپنے. پھر تمہارے میرے کہاں سے آ گئے؟ جیسے اپنے ماں باپ کی عزت کرتی ہو ایسے ساس سسر کی عزت کرو. میاں جس طرح اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے, ساس سسر کی بھی اسی طرح کرے, تو پھر تو اسلام بیچ میں نہ آئے, پھر تو آپ خوش باش رہیں. تو یہ بھی عجیب انسانی مزاج ہے کہ کچھ لوگ تو دین بیزار ہیں, وہ دین کی طرف آتے ہی نہیں, لیکن ان دین بیزار لوگوں کو بھی جب زد پڑتی ہے تو انہیں اسلام یاد آ جاتا ہے, اور دیندار طبقہ جو ہے انہوں نے تو اسلام کو ایک ڈھال بنا رکھا ہے, جہاں سے سمجھا کہ میرا کوئی دنیاوی نقصان ہوتا ہے وہاں اسلام کو لے, اور جہاں خود لوگوں کو بلڈوز کرتے رہے وہاں اسلام یاد نہیں رہتا. تو نیکی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنا حق ضائع کر دیں, اپنا حق بچائیں, لیکن ضروری تو نہیں کہ دوسرے کو گالیاں دے کر یا ڈنڈے مار کے حق بچایا جا سکتا ہے. آسان طریقے سے بھی محفوظ رکھا جا سکتا ہے, اچھے طریقے سے بھی اپنی حفاظت کی جا سکتی ہے. اور بندہ اپنی عزت نفس کی بھی حفاظت کر سکے. اب یہ ایک اصطلاح ہے جو میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ عزت نفس بلا کیا ہوتی ہے. بندہ بندہ ہے اور اس کی عزت بندگی میں ہے. جتنی وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا, جتنا اسے یہ شعور حاصل ہوگا کہ سب کچھ اللہ ہے, میں کچھ بھی نہیں ہوں, یہی اس کی عزت کا سبب ہوگا اور اسی سے اس کی عزت ہوگی. اور یہ ایک اصطلاح انہوں نے ایجاد کر لی ہے اردو دانوں نے, عزت نفس. نفس کی کون سی عزت ہوتی ہے؟ اگر آدمی اپنے نفس کے پیچھے لگ جائے تو ان النفس لامارۃن بالسوء, یقینا نفس تو برائی کی طرف جاتا ہے. یہ عظمت الہی کا شعور ہے, اطاعت الہی کا ثمر ہے, اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ثمر ہے کہ نفس امارہ سے لوامہ بن جاتا ہے, یعنی اسے احساس ہو جاتا ہے. تو بندہ اگر غلطی بھی کرے تو اس کا خود نفس بھی اسے ملامت کرتا ہے کہ کیا کر رہے ہو, یہ تو تمہیں زیب نہیں دیتا. وہی نفس جو برائی کا حکم دیتا تھا وہ برائی پہ ملامت کرنے لگ جاتا ہے, اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے, اور اس سے ترقی کر جائے تو نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. یا نفس المطمئنہ ترجی الی ربک, اپنے رب کے پاس خوشی خوشی واپس نہیں ہوتے. تو یہ اصطلاح عزت نفس یہ محض ہر بندے نے اپنی ایجاد کی ہوئی ہوتی ہے اور ہر بندے کا اپنا معیار ہوتا ہے کہ اس میں میری عزت ہے اس میں میری بےعزتی. بعض اوقات اتباع شریعت میں بےعزتی سمجھ لیتے ہیں کہ ناک کٹ جائے گی. یہ جو رسومات ہیں ہندوؤں سے جو ہم نے لی ہیں کہ وہ گانا سہرا باندھنا ہے اور ڈھول باجے بجانے ہیں اور اس پر پانی ڈالنا ہے دولہے پر اور اس پر یہ کرنا ہے وہ, تو یہ ساری ہندوؤں کی رسومات تھیں جو اسلام میں مسلمانوں میں در آئیں مل جل کر رہنے کی وجہ سے, خصوصاً مغلوں کے عہد سلطنت میں, بالخصوص اکبر کے زمانے میں یہ زیادہ در آئیں. اب خلاف سنت کرتے ہیں, ہندوؤں کی رسم پہ عمل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس میں میری بڑی عزت نفس, اور اگر کوئی کہہ دے کہ ایسا نہ کرو تو کہتے ہیں نہیں کروں گا تو ناک کٹ جائے گی, یعنی سنت پہ عمل کروں گا تو ناک کٹ جائے. گویا وہ ادبی الفاظ میں عزت نفس مجروح ہوگی. تو یہ عزت نفس کے ڈھکوسلے بھی ایجاد مندہ ہیں. اتباع شریعت میں عزت ہی عزت ہے, جو اس کو اپنی بے عزتی سمجھتا ہے وہ غلطی پر ہے, اور شریعت کی خلاف ورزی میں کوئی عزت نہیں. جو اس پہ فخر کرتا ہے, یوں تو لوگ ڈاکہ کر کے بھی فخر کرتے ہیں, قتل کر کے بھی کہتے ہیں میں نے اتنے بندے مار دیے, فخر کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں یہ میری بڑی عزت ہے, یہ عزت نہیں ہے, یہ ذلت ہے. چیزوں کی حقیقت تب سامنے آئے گی جب میدان حشر میں انہیں کھولا جائے گا. ابھی تو لفافے میں بند ہے نا, ہر ایک اپنی مرضی کا اس پہ سٹکر لگا رہا ہے کہ یہ میری عزت ہے, یہ میری بےعزتی ہے. جب وہ لفافے کھلیں گے اور چیزوں کی حقیقت سامنے آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ ربنا آرنا حقیقت الاشیاء کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اے اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت دکھا کہ فی الحقیقت یہ کیا ہے, اچھائی ہے یا نہیں ہے, اس میں عزت ہے یا نہیں ہے, اللہ کریم وہ دکھا دے. بلکہ اس کا پورا ایک واقعہ حدیث شریف میں ملتا ہے کہ کسی نے کلیجی تحفتاً بھیجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, گھر پہنچی تو اہل خانہ نے رکھ دی کسی برتن میں ڈال کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ان کے لیے پکائی جائے. کاشانۂ نبوی پہ تو پکانے کو اکثر کچھ ہوتا نہیں تھا, بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک چاند طلوع ہوتا اور وہ غروب ہو جاتا, یعنی مہینہ گزر جاتا, پھر نیا چاند طلوع ہوتا وہ بھی غروب ہو جاتا, اور پھر تیسرا چاند طلوع ہوتا, تو اس عرصے میں ہمارے گھر میں آگ نہیں جلائی جاتی تھی اس لیے کہ پکانے کو کچھ نہیں ہوتا. تو سائل نے عرض کی کہ پھر اتنا عرصہ آپ کیسے بسر کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا چند کھجوریں کھا لیں, پانی پی لیا, یا دودھ کسی نے ہدیتاً بھیج دیا تو اس پر اہل خانہ کا بھی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گزارا ہوتا تھا. دودھ پی لیا, کھجوریں کھا لیں, پانی پی لیا. تو وہاں تو پکانے کی چیز آنا بڑی عجیب سی بات تھی, اور بڑی خوشی خوشی انہوں نے رکھا کہ آج حضور تشریف لائیں گے تو یہ کلیجی پکا کر پیش کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گلی میں کسی نے آواز لگائی, سائل نے کسی نے کھانے کو کچھ مانگا, تو وہاں تو اس کلیجی کے سوا کچھ تھا نہیں, وہ انہوں گھر والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ دی تھی. تو جواب میں فرما دیا جاتا تھا کہ اللہ تمہیں برکت دے, مراد یہ ہوتی تھی کہ اللہ ہی دے, ہمارے پاس تو ہے نہیں کچھ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کی رسول اللہ آج تو کلیجی آئی تھی آپ کے لیے تحفہ تھا, تو ہم نے رکھی ہے, ابھی بنا کے دے دی. تو جب جا کے دیکھا تو پلیٹ میں سیاہ پتھر پڑا تھا کلیجی کی جگہ. اہل خانہ تو پریشان ہو کے اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے کہ حضور ہم نے کلیجی رکھی تھی یہ پتھر ہے. فرمایا کوئی سائل تو نہیں آیا تھا اس درمیان؟ ہاں یا رسول اللہ سائل کی آواز بھی آئی تھی. فرمایا جب چیز پاس ہو اور سائل کو نہ دی جائے تو اس کی حقیقت بدل جاتی ہے، خواہ ظاہر میں یہ کلیجی رہتی حقیقتاً یہ پتھر ہو گئی تھی، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اس کی حقیقت ہم پہ، جب سائل آیا آپ اسے دے دیتے، ہمارے لیے اللہ اور انتظام کر دیتے. تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا اللہم ارنا حقیقت الاشیاء، اے اللہ چیزوں کی حقیقت ہمیں دکھائی نہیں، اس طرح سے واضح فرمایا. تو عزت تو ذلت کا معیار شریعت ہے، شریعت نے ہر ایک کا اپنا حق مقرر کیا ہے. والدین کا حق ہے ماں کی خدمت کرو، باپ کی خدمت کرو، لیکن وہی فرمایا کہ اگر اللہ کے حکم کے خلاف تمہیں حکم دیں تو ان کی بات مت مانو، ادب پھر بھی کرو، احترام پھر بھی کرو، لیکن اگر وہ تمہیں کہتے ہیں کہ شرک کرو تو انکار کر دو، وہ بات مت مانو. اب یہ ضروری نہیں کہ آپ روح در روح ان کو کہیں میں تیری نہیں مانتا، تیری ایسی تیسی، آپ وہ بات نہ مانیں، کوئی ضروری ہے کہ آپ ان سے تلخ کلامی کریں؟ لیکن جتنا بھی احترام ماں باپ کا ہے اس کے ساتھ یہ قید ہے کہ شریعت کے خلاف کوئی حکم دیں تو وہ سنی انسنی کر دو، ورنہ تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو میدان بدر میں حضور کے خلاف تلواریں سونت کر آئے اور ان کے بیٹے مسلمان تھے اور وہ حضور کی رفاقت میں تھے، تو ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میرا باپ اس طرف ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اس کا سر اڑا دوں گا. تو آپ نے فرمایا نہیں، تیرے دنیا میں آنے کا سبب بنا تھا، تو اس کے دنیا سے جانے کا سبب نہ بن. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن بن عبد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بدر میں مشرکین کی طرف تھے، پھر دولت اسلام سے سرفراز ہوئے اور ہجرت کی مدینہ منورہ آ گئے. تو ایک دن باتوں باتوں میں وہ کہنے لگے کہ بدر کے روز ابو آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے، لیکن میں باپ سمجھ کر وار نہیں کر سکا. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر تم میری زد میں آتے میں تمہارے ٹکڑے اڑا دے. تو اس نے کہی کہ ابو آپ کو شفقت قدری نے مجبور کرتی. وہ کہنے لگے کہ جو شخص محمد الرسول اللہ کے مقابلے میں تلوار لے کر آئے وہ بیٹا کیسا اور شفقت قدری کیسی، پھر کون سی شفقت پدری اور کون سا باپ بیٹے کا رشتہ. تو شریعت نے جہاں والدین کے حقوق کی تاکید کی ہے، اولاد کے بھی حقوق ہیں، والدین کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ان کے اولاد کے حقوق ہیں وہ انہیں دیے جائیں. اسی طرح اگر ساس کے حقوق ہیں تو بہو کے بھی حقوق ہیں. تو ہر ایک اگر اپنی حد میں رہے تو کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی کچھ نہیں ہوتا. جب حد سے تجاوز کرتے ہیں تو پھر جنگیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں. تو اپنے معیار نہ بنائے جائیں، شریعت کے مطابق رہا جائے تو پھر یہ سوال پیدا نہیں ہوتے. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ قرآن حکیم میں غیر انبیاء کے لیے بھی علیہ السلام استعمال ہوا ہے، جیسے حضرت مریم، حضرت خضر، تو کیا یہ انبیاء علیہ السلام کے لیے مخصوص نہیں؟ تلاوت تو کرتا رہتا ہوں لیکن حافظ نہیں ہوں، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کہیں براہ راست حضرت خضر یا حضرت مریم کے ساتھ علیہ السلام آیا ہو. کوئی قاری صاحب حافظ ہوں تو شاید انہیں سمجھ آئے، لیکن جملے میں، محاورے میں آ جانا اور بات ہے، اور نام کے ساتھ براہ راست آنا اور بات. لیکن یہ راندش قرآن کریم ہے، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. ہم عام آدمی کو کہتے ہیں السلام علیکم، تو اگر کسی ولی اللہ کے ساتھ علیہ السلام لگا دیے جائے تو گناہ تو نہیں ہے. ہم گناہگار مسلمان کو بھی تو السلام علیکم کہتے ہیں. قرآن کریم کی راندش اور رویہ یہ ہے کہ جہاں انبیاء کا ذکر آتا ہے وہاں علیہ السلام آتا ہے، جہاں صحابہ کا ذکر آتا ہے وہاں رضی اللہ تعالی عنہ آتا ہے، اور جہاں اولیاء اللہ کا ذکر آتا ہے وہاں رحمت اللہ کا رحمت قریب من المحسنین، نیک لوگوں کے قریب ہے اللہ کی رحمت. تو یہ ایک راندش بن گئی ہے کہ آپ کسی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگائیں تو سننے والا مسلمان یہ سمجھے گا کہ یہ کسی نبی کا ذکر کر رہا ہے. آپ کسی ولی اللہ کے ساتھ عقیدت میں لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا دیتے ہیں، لیکن راندش قرآن کے مطابق سننے والا سمجھتا ہے یہ کسی صحابی کی بات کر رہا ہے. تو آپ اگر رحمت اللہ علیہ لگائیں تو لوگ سننے والا سمجھتا ہے کسی ولی اللہ کی بات کر رہا ہے، رضی اللہ عنہ لگائیں تو سننے والا سمجھتا ہے کہ یہ کسی صحابی کی بات کر رہا ہے، علیہ السلام لگائیں تو سننے والا سمجھتا ہے کہ یہ بات نبی کی ہو رہی ہے. تو یہ راندش قرآن کریم ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ ان معیار کو اس طرح رہنے دیا جائے، ورنہ اگر کسی کے ساتھ علیہ السلام لگا دیا جائے تو وہ گناہ نہیں ہے. ہم عام آدمی کو بھی تو کہتے ہیں السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، علیہ السلام اس پر سلامتی ہو، تو یہ جرم تو نہیں بنتا. ہمارے اکثر شیعہ حضرات جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں. اب اس میں مغالطہ یہ پڑتا ہے کہ شاید انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبوت کا درجہ دے رکھا ہے یا کوئی اس طرح کی بات ہے، ورنہ تو ایک عام آدمی کو السلام علیکم کہا جا سکتا ہے تو حضرت علی کو کیوں نہیں کہا جا سکتا. لیکن جو راندش قرآن ہے اس میں جو سننے والے پہ اثر ہے وہ ایسا پڑتا ہے، اس لیے اسے ایسا نہیں کیا جاتا. بہتر یہی ہے، اچھا طریقہ یہی ہے کہ انبیاء کے ساتھ علیہ السلام لگایا جائے، صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگایا جائے، اور دیگر علماء نیک لوگ اساتذہ اچھے لوگوں کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ لگایا جائے. یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، راندش قرآن ہے، اور سننے والے کو غلطی لگ سکتی ہے، اس لیے یہ طریقہ کیا گیا. تو اب میں کہیں اللہ کریم نے توفیق بخشی تو تلاوت کرتی ہوئی دیکھوں گا. میرے خیال میں حضرت مریم اور حضرت خضر کے نام کے ساتھ براہ راست علیہ السلام نہیں آیا، کہیں جملے میں ہو تو وہ الگ بات ہے. اب دیکھیں، پڑھ کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا. تو بہرحال یہ قرآن کریم کا جو طریق ہے، روش ہے، راندش ہے، وہ اسلوب کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ انبیاء کے اسماء گرامی کے ساتھ علیہ السلام آتا ہے، صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ عنہ آتا ہے. اب کس کے لیے؟ ہم عام آدمی کو نہیں کہہ دیتے اللہ آپ سے راضی ہو، لیکن وہ مخصوص اصطلاح رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے قرآن نے استعمال کی ہے، رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. تو یہ اس لیے پابندی کی جاتی ہے کہ سمجھنے والے کو، سامنے کو دھوکہ لگ سکتا ہے. اگر آپ کسی ولی اللہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگائیں تو سننے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کسی صحابی کی بات کر رہا ہے. اس لیے یہ قاعدہ ہے، عمومی قاعدہ ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے. قاعدہ یہ ہے کہ انبیاء کے ساتھ علیہ السلام لگایا جائے، صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگایا جائے، اور اہل اللہ کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ لگایا جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. انت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا واهلنا. انت ولينا في الدنيا والاخره. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم ايد الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين انك على كل شيء قدير. اللهم انزل علينا من السماء ماء مباركا نافعا غير ضار نافعا غير ضار نافعا غير ضار. والذي ينزل الغيث من بعد ما كنت وينشر رحمته وهو الولي الحميد وهو الولي الحميد وهو الولي الحميد. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى اله برحمتك يا رب.
الله 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 الله.
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سکارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.